پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کرم انتہائی احسان، اس نے ہمیں اپنی دین کی تعلیمات سے آشنا کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و مودت نصیب فرمائی، وقت کے امام کے زمانے میں امامت میں اس دنیا میں ارسال کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی رحم شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پردگار عالم نے انسان کو کچھ جذبات کے ساتھ، کچھ صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں ارسال کیا ہے۔ ان جذبات میں خدا تعالیٰ نے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اور میں بہت بنیادی جذبات بھی ہیں، مثلاً یہی کہ میرے اور آپ کے اندر باقی رہنے کا جذبہ ہے۔ انسان ایسے ہیں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں، انسانوں کے اندر ایک جذبہ ہے وہ یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جانوروں میں بھی یہی جذبہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی موت کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا، موت سے لڑتا ہے، جہاں تک بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، تصور کریں اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے اور کوشش بھی نہ کرتے کہ اٹھیں کچھ کھائیں، ٹھیک ہے، مر جاتے۔ ان کے اندر ایک جذبہ ڈالا ہے خدا نے اتارنے کے لیے ہمیں زندہ رہنا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کے اندر اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے، جدوجہد زیادہ کرتے ہیں، جو لوگ مثال کے طور پر یہ پہاڑوں کے اندر صحراؤں میں پھنس جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں، کچھ لوگ اتنی جدوجہد نہیں کرتے، تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں اس کے بعد سرنڈر کر دیتے ہیں۔ جس طرح انسان کے اندر زندہ رہنے کا جذبہ ہے، انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، کچھ زیادہ کوشش کرتے ہیں، کچھ کم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر عزت حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہے، احترام حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ آیا انسان کوئی ایسا ہوگا کہ جو اپنی بے احترامی چاہتا ہو کہ لوگ اس کی بے احترامی کریں، اس کی بے عزتی کریں؟ نہیں ہوگا ایسا انسان. ہر انسان رسپیکٹ چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کو عزت سے دیکھا جائے، اس کو احترام سے دیکھا جائے. تو یہ جو عزت احترام کی طلب ہوتی ہے، یہ بڑا مفید جذبہ ہے. جیسا کہ ہمارے پاس روایت کے اندر اس عزت و احترام کو شرم و حیا کے نام سے کہا گیا ہے. فرمایا دین کے اندر شرم و حیا ہے. اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ دین، ایمان اور شرم و حیا ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر ایمان ہوتا ہے تو شرم و حیا بھی ہوتی ہے، شرم و حیا ہو تو ایمان بھی ہوتی ہے. یہ جو کمبینیشن ہے ایمان شرم و حیا کا، یہ ایک لحاظ سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیوں معاشروں کے خلاف کام کرنے والے ہمارے معاشرے کے اندر فحشا پھیلاتے ہیں. کیوں فحشا پھیلاتے ہیں لوگ؟ ایک تو یہ میڈیا ہے، میڈیا کو کمائی کرنی ہوتی ہے، اس کو فحشا دکھانا ہوتا ہے. اتنا فحشا دکھاتے ہیں جس کی خواہش ہے لوگوں کے اندر. اس فحشا کو دکھا کر کمائی کر رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ چاہیے ہوتا ہے، پیسہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن کوئی ہے جو ان میڈیا اور ظواہر کے پیچھے بھی ہے، اس کو معاشرے میں فحشا پھیلانے، کیوں فحشا پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ روایت ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب ایمان ہوتا ہے تو شرم و حیا ہوتی ہے، شرم و حیا ہو تو ایمان بھی ہو، اور اگر شرم و حیا نہیں رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان بھی ختم ہو جائے. اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ وہ جو دشمن ہے وہ ایمان کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ ایک سادہ سا جواب ہے، ہم کہیں گے شیطان ہے، شیطان اللہ سے لڑ رہا ہے اور خدا کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کے نیچے کچھ انسان ہیں جو شیطان نما ہیں، ان کو شیطان نے تیار کیا ہے. اور نہج البلاغہ کے اندر جو جملات ہیں اس کے مطابق فرماتے ہیں شیطان نے ان کے سینے میں انڈے اور بچے دیے ہوئے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ مکمل شیطان کے پیروکار ہیں، مکمل شیطان کے آلوکار ہیں. جو شیطان چاہتا ہے ان سے کروا لیتا ہے. اچھا، شیطان ان سے کیا کہلواتا ہے، ان سے کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ سے لڑیں؟ کیوں لڑیں؟ تو شیطان ان کو تربیت دیتا ہے، شیطان ان کو طاقت کے وعدے دیتا ہے، شیطان ان کو دنیا کے اندر اقتدار کے وعدے دیتا ہے. مثلا فرعون کو شیطان نے کیا وعدے دیے ہوں گے؟ فرعون کیوں شیطان کے لیے کام کر رہا تھا؟ تو بہت سادہ سی بات ہے، فرعون کو شیطان نے وعدہ دیا ہوگا کہ تمہیں اگر طاقت چاہیے تو خدا کا دعویٰ کرنا پڑے گا، اقتدار چاہیے خدا کا دعویٰ کر دو. اگر تمہارے پاس خدا کا دعویٰ ہوا تو لوگ تمہارے سامنے سر نہیں اٹھائیں گے، تمہاری حکومت ہمیشہ چلتی رہے گی. شیطان نے یہ کہہ کے اس کو دعویٰ، اس کو بیوقوف بنایا ہوگا. پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لوگوں کا ایمان ختم کر دیا، ایمان ختم کر کے ان کو غلام بنا لیا. یہ شیطان کا نظام ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی یہ نہیں بتاتا کہ تم خدا سے لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہوں، ان کو ان کے حساب سے کوئی لالچ دیتا ہے. تو فرعون کو لالچ دے گا حکومت کی، اقتدار کی. یہ جو آج کا دور ہے، یہ جو مثلاً میڈیا ہے، یہ شیطان کا ایک لحاظ سے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جب یہاں پہ فسق و فجور پھیلاتے ہیں، یہ لوگ تباہی پھیلاتے ہیں. اور بعد میں مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام دے رہے ہوں گے جس کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کو کیسے روکا جائے. اس میں ڈسکس کریں گے کہ خواتین کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اس کو کیسے روکا جائے. مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، کسی عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے تو میڈیا اس کی سپورٹ کے لیے جائے گا، سارے چینل اس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چند منٹ کے بعد فسق و فجور دکھانا شروع کر دیں گے. اچھا، جب تم اس عورت کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو تم نے اچھا کام کیا تھا، لیکن یہ جو تم فسق و فجور دکھا رہے ہو اسی کی وجہ سے ایسی عورتوں کے اوپر حملے اور بڑھیں گے. اس کا خیال نہیں کرتے. ایک طرف سے دکھائیں گے ہم غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسی آبادیوں میں جائیں گے جہاں غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو دکھائیں گے یہ جو غریب ہیں بیچارے، دیکھو کیسے نادار رہ گئے، کیسے لاچار رہ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسری طرف سے انہی عمرا سے کروڑوں روپے لے کر ان کی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں گے. بھائی تم غریبوں کے لیے کام کر رہے ہو یا امیروں کے لیے کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نہ ہم غریبوں کے لیے کر رہے ہیں نہ امیروں کے لیے کر رہے ہیں، ہم پیسے کے لیے کر رہے ہیں. غریبوں کو دکھانے سے آڈینس آتا ہے، آڈینس آتا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے. اگر غریبوں کو دکھانے سے آڈینس آتا ہے تو ہم غریب کو دکھا دیں گے، اگر امیروں کو دکھانے سے آڈینس آئے گا تو ہم امیر دکھا دیں گے، اگر پردہ دار کو دکھانے سے ऑडियंस बढ़ेगा तो पर्दादार दिखा देंगे, अगर बेहयाई दिखाने से बढ़ेगा तो बेहयाई भी दिखा देंगे, उनको इससे कोई गरज नहीं है। तो वो एक ही कंपनी है, उसका कुरान का चैनल भी चल रहा है और म्यूजिक का चैनल भी चल रहा है। अच्छा, उससे कोई पूछे कि बंदे खुदा ये बता तू कुरान के साथ है या नाच गाने के साथ है, तो अगर ना मैं कुरान के साथ हूँ ना मैं म्यूजिक के साथ हूँ, मैं अपने पैसे के साथ हूँ, मुझे पैसा चाहिए, इससे मिले इससे, उससे मिले उससे, तभी क्या करेंगे। ये चंद साल पहले कोई टीवी चैनल अज़दारी नहीं दिखाता था, कोई नहीं दिखाता था, पैसे भी दो ना कि पैसे ले लो भाई दिखा दो, फिर भी नहीं दिखाते थे। अभी सब दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? इनको अचानक ये समझ में आया कि अगर हमने अज़दारी नहीं दिखाई तो पब्लिक हमारे हाथ से निकल जाएगी, वो जो शिया चैनल खुले हुए हैं सब उनको देखना शुरू कर देंगे, फिर 10 महीने उनको वापस लाना मुसीबत पड़ जाएगी। तो अभी 2 महीने अज़दारी भी दिखाने को तैयार हो गए। जहाँ कहीं से पैसा आएगा, 4 पैसे आने होंगे, वो ये काम करेंगे, इनको इससे कोई गरज नहीं है। कुछ इंसान ऐसे इंसान हैं, इसके मुकाबले में दूसरे इंसान कैसे हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको इज्जत चाहिए, उनको नहीं पता इज्जत मिलती कैसे, इज्जत मिलनी कहाँ से। और ये जो ज़माने का फितना होता है, वो फितना यही होता है कि इज्जत गुनाह में मिलती है। फितना, असली फितना यहाँ पर होता है। मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ होगी, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले ये कि इंसान की फितरत में जज्बा है कि उसे इज्जत मिले, ये बात फितरी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने जहाँ ये जज्बा दिया है कि उसे इज्जत चाहिए, उसके साथ साथ अल्लाह ने एक अकल भी दी है, अकल भी दी है। अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है तुमको इज्जत चाहिए ना, तो इज्जत उससे मांगो जो खुद साहिब इज्जत हो, बेइज्जत से इज्जत मत मांगो। क्यों? असल वो इज्जत नहीं है, वो धोखा है, उसमें इज्जत ही नहीं है। मसलन हर इंसान के अंदर जज्बा है, वो जिंदा रहना चाहता है, हर इंसान के अंदर जज्बा है, जिंदा रहना चाहता है। ये जो मिलियनर्स बिलियनर्स हैं, ये लोग अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो जो मशहूर सिंगर था, उसने पता नहीं क्या क्या ड्रामे नहीं किए हुए थे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, और मरा तो ऐसे अचानक मरा कि दुनिया अभी तक उसको हल नहीं कर पा रही कि वो मर कैसे गया। भी खुद जिसको कहते हैं बिला किसी सबब के यूं ही मरा है वो, और अभी देखते हैं कि उसने करोड़ों दसियों करोड़ डॉलर खर्च किए होंगे इस बात के ऊपर कि मैं चंद साल और ज़िंदा रह जाऊँ, लेकिन सब खत्म हो गया। तो अभी अकल दी है खुदा ने उतार ने इस बात का जायज़ा ले, ठीक है तुमको इज्जत चाहिए, ये बताओ इज्जत किससे चाहिए। एक आदमी खुद पे इज्जत है, उससे इज्जत चाहिए। जो आखिर जमा का फितना है वो यहीं पर है। अगर माशरे के अंदर कोई बेइज्जती राइज हो जाती है, लोग समझते हैं इससे भी इज्जत चाहिए। छोटे लोग नहीं फंसते, बड़े लोग भी फंस जाते हैं इसी के अंदर कि नहीं अब इसी से इज्जत चाहिए। एक वाक्या मुझे याद आता है, अभी ये बातें करते करते आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़ाइद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी अल्लाह मुकाम शरीफ एक किसी से मिलने गए, किसी आलिम से मिलने गए। उनके पास गए तो ज़ियाउल हक के ज़माने का एक मिनिस्टर वहाँ पे बैठा हुआ था, कोई बड़ा अहदेदार, जो मुझे याद आता है बताया था, मुझे मिनिस्टर बताया था, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो क़ाइद शहीद तशरीफ लाए तो वो थोड़ी देर बैठा और चला गया, चला गया। तो वो जो जिनसे वो मिलने गए थे उन्होंने तारुफ करवाया कि इसको आप जानते हैं, ये मिसाल के तौर पर ज़ियाउल हक की हुकूमत में इस पोस्ट पर है। जब उन्होंने बताया तो कुछ इस अंदाज में बताया जैसे ये कोई बड़ी बात है, जैसे ये कोई बड़ी बात है। तो वो जो क़ाइद शहीद थे उन्होंने कहा मुझे आप पे अफसोस हुआ, उनकी उर्दू भी थी ना थोड़ी सी, जैसी पहाड़ों में रहने वालों की उर्दू होती है थोड़ी सी ऐसी थी। तो उन्होंने कहा मुझे आप पे अफसोस हुआ। तो उन्होंने पूछा क्यों अफसोस हुआ? तो अब मैं उनका लहजा कॉपी नहीं करूँगा, सिर्फ बात जो थी वो ये थी। उन्होंने कहा आप एक तरफ से शियत का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ से जालिम के दोस्त को दोस्त बना के बैठते हैं, क्या ये ज़ियाउल हक़ कातिल नहीं है? कहाँ कातिल है। اس کے دوست کو دوست بناتے ہیں پھر میرے سامنے فخر بھی کر رہے ہیں. آپ کو تو چھپانا چاہیے تھا, آپ میرے سامنے فخر کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ظالم کے دوست کو دوست بنایا ہوا ہے. آپ کو تو مجھ سے چھپانا چاہیے تھا کہ یہ بے عزتی ہے. صحیح ہے. اب یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو بے عزتوں سے عزت نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے نہیں, اللہ سے عزت مانگوں گا. اچھا دور جاؤ, لب کا ہے بھائی, منسٹر جو اس کا ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے, معاشرے کے اندر موو کرتا ہے, جو کام چاہو کروا دے گا. یہاں پر یہ فتنہ یہ ہوتا ہے, یہ انسان اس کے سامنے نہ جھکے کہ جس کی دنیا میں عزت ہو رہی چلو اسی کے پاس چلتے ہیں. بدقسمتی سے صرف دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ دین میں بھی ایسے ہی ہیں. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی, جب معیار ختم ہوتے ہیں تو صرف ایک دفعہ ہوتا ہے دنیا والوں میں معیار ختم ہو جاتے ہیں. چلو دنیا والوں میں معیار ختم ہوتے ہیں تو دین والے سنبھال لیں گے. پھر ایک دفعہ ٹائم یہ آتا ہے دینداروں میں بھی وہی معیار آ جاتے ہیں جو دنیا والوں کے تھے. ابھی مثال آپ کی خدمت میں دیکھیں, کتنی بار سے بات, ہمارے ہاں علم و تقویٰ کا احترام ہے یا شہرت کا احترام ہے؟ مثلا ایک عالم ہو, متقی, پرہیزگار, صاحب علم, بولنا نہیں جانتا, بولنا نہیں جانتا, مجلسے نہیں پڑھتا, اپنے گھر میں بیٹھتا ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, معاشرے کے لیے خدمت کرتا ہے, کتابیں لکھتا ہے, اس میں اچھی کتابیں ہوتی ہیں, لیکن بولنا نہیں آتا. اچھا اگر ہمارے معاشرے میں کسی عالم کو بولنا نہ آتا ہو, ابھی پچھلی مجلس سے میں نے تفصیل سے اس کے اوپر پڑھا, نہیں بولنا آتا ہو, اس کی جگہ نہیں معاشرے میں, اس کی بیچارے کی جگہ نہیں ہوتی. اچھا اس کی جگہ نہیں بنے گی تو اس کو معاشرے میں کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا, اس کو معاشرے میں کوئی شہرت بھی نہیں ملے گی, اس کے پاس ریسورسز بھی کم ہوں گے, وسائل بھی کم ہوں گے. باٹم لائن کیا ہے, انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ کہ معاشرے میں اس کی زیادہ عزت بھی نہیں ہوگی. اچھا عزت پھر کس کی ہوئی؟ تقویٰ پرہیزگاری کی ہوئی ہے, شہرت کی ہوئی ہے؟ شہرت کی. یہ دینداروں کا عالم ہے یا بے دینوں کا ہے؟ بے دین تو ہیں ہی ایسے, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں میں, دینداروں میں بھی ایسا ہی ہے, بالکل اسی طریقے کی داستان چل رہی ہے. اچھا یہ جو عالم ہے نا, یہ فتنہ ہے پھر, یہ فتنہ ہے پھر. فتنہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو عزت چاہیے, دنیا داروں کے پاس جاتا ہے وہاں بھی عزت کا معیار شہرت ہے, دینداروں کے پاس آتا ہے وہاں بھی عزت کا معیار شہرت ہے. دنیا داروں میں جاتا ہے وہاں بھی عزت کا معیار نمائش ہے, دینداروں میں آتا ہے یہاں بھی عزت کا معیار نمائش ہے. تو بےچارہ جائے گا کہاں, کس سے سیکھے گا؟ اچھا اب اس کے مقابلے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہوتا ہے بھائی دنیا غلط اسٹینڈرڈ پہ چل رہی ہے, آپ اپنے اسٹینڈرڈ صحیح کرو, آپ اپنے اسٹینڈرڈ صحیح کریں. آپ دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کوئی معیار سوچتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں فلاں آدمی کو 10 لاکھ روپے دے دیں, آپ دے بھی سکتے ہو, آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی کیوں دوں, قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں کہ ہاں قابل اعتبار ہے, میرے والد اس کو جانتے تھے, آپ کہیں گے کافی نہیں ہے بھائی, پیسہ دینا ہے بلاخر, ملے گا نہیں ملے گا, ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے آپ نے, آپ نے دنیا میں اپنے کاموں کے لیے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, دین میں کیا کیا اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے, دین کے اسٹینڈرڈ کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر مقابلہ کریں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں یہ میں نے کیوں کیا. اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں پیسہ دیتے وقت شاید کوئی انسان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تسامح کر دے, سہل انگاری کرے, ایسی دے دو کوئی بات نہیں, آگے آگے نہیں آیا نہیں آیا یہ کر لے, لیکن احترام دیتے وقت کوئی غلطی مت کیجیے گا. پیسہ دینا آسان ہے, اس پہ اتنی مصیبت نہیں ہے. آپ کسی کو رسپیکٹ دیں, اس پر قیامت میں بہت حساب ہوگا. کیوں کیوں اس پہ حساب ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسپیکٹ جس کو آپ دیں گے, 4 آدمیوں کے دل میں ایسا بننے کی خواہش آئے گی. اب اگر آپ نے غلط چیز کو رسپیکٹ دے دی تو 4 آدمیوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا. رسپیکٹ دیں, احترام ہمیشہ سوچ سمجھ کے دیں. کیوں احترام دے رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کے دو. ایک دفعہ ہم لوگ, ابھی انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے تجربے ہوتے ہیں نا, تو اس سے کچھ چیز دماغ میں کلک کر جاتی ہے. قوم میں جب ہم لوگ تھے طالب علم, تو اس زمانے میں ایک زمانہ تھا, ابھی جو سب کے بینک اکاؤنٹس میں اسکالرشپ وغیرہ سب چلا جاتا ہے, آج کل بہت آرگنائزڈ ہو گیا, کارڈس ہیں, یہ ہیں, اے ٹی ایم کارڈس ہیں, ابھی تو وہاں پہ ایک عجیب داستان ہو گئی, پانی کے لیے بھی کارڈ ہے, पीने के पानी के लिए भी एटीएम की तरह मशीन में कार्ड डालते हैं तो पीने का पानी उनको मिल जाता है। तो आज तो मैं कहता था अब तो हर चीज़ का कार्ड बन गया है। पहले कुछ कार्ड वार्ड नहीं होते थे, एक बेंच लगी होती थी उसके ऊपर लिखा होता पाकिस्तानी यहाँ से अपना स्कॉलरशिप ले, तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बड़ा उसमें वक्त ज़ाया होता था। तो एक दफ़ा ऐसे ही हम लाइन में बैठे हुए थे और जिसने शहरिया देना था स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना था वो रजिस्टर बगल में दबाया आता था, वो बैठ जाते थे और देना शुरू कर देते थे, कैश वैश लाते थे वहाँ पे, चेक वेक की कोई दास्तान नहीं होती थी। तो वो जनाब हम लोग लाइन में बैठे हुए थे तो एक मेरे साथ एक आलिम थे वो भी बैठे हुए थे, जब वो आए जो बंदे खुदा शहरिया देने वाले थे तो सब लोग खड़े हो गए। ज़ाहिर है वो बंदे खुदा एहतरामन कि भाई एक आया है, वो खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, वो नहीं खड़े हुए, बैठे रहे। जब वो चले गए तो मैं जो बैठ गया तो उन्होंने मुझसे कहा आप इनके एहतराम में क्यों खड़े हुए थे। मैं कहा ठीक है, एक आदमी बुजुर्ग है तो उसके एहतराम में खड़ा हुआ। कहने के नहीं, इस वजह से खड़े हुए थे कि ये पैसे देने आया है, अगर ये पैसे देना ना आया होता, इसी लिबास में आता और इसके हाथ में ये ना होता, खड़े होते आप? शायद मेरे जैसा ना खड़ा होता, दो चार और खड़े होते, पूरी लाइन कतन खड़ी नहीं होती। ये जो पूरी लाइन खड़ी हुई है ये सिर्फ इसके रजिस्टर की वजह से जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इसकी वजह से। कहने के बस यही शिर्क है, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहने के यही शिर्क है। तो अब ठीक है, वो एक उनकी बात सही है, लंबी कहानी पे अगर जाएंगे ये भी एक शिर्क है, बहुत मामूली सा शिर्क कि आपने उन एहतरामात पर खुदा के अलावा किसी और की भी सुन ली जो आप लोगों को दे रहे हैं। अब मैं उस दास्तान तक नहीं जाऊंगा, मैं सादा सी एक बात कहूंगा, आप किसी को एहतराम दे रहे हैं ना, अपने आप से पूछेगा इसको मैं एहतराम क्यों दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन है वो भी दूर करता चलूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद एक वो एहतराम है जो हमें हर इंसान को देना है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मसलन आप गुजर रहे हैं रोड पे, एक आदमी आपको नजर आया, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक, ये कोई मुश्किल नहीं है। उसमें दौलतमंद हो गरीब हो सबको एक जैसा एहतराम आप दे रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हम अब हमें कोई अमीर नजर आए तो उसके साथ झगड़ा भी करेंगे, नहीं कि एहतराम नहीं देंगे झगड़ा भी करेंगे, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक सब इंसानों को एहतराम देना है वो सबको दे दो, वो सबको दे दो। एक सिर्फ इस वजह से एहतराम देना है कि दुनिया इसको एहतराम दे रही है, नहीं फिर ये सही नहीं है। आपका एक मेयार होना चाहिए, उसके तहत आप दें। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी होशियारी दिखाएं तो आप लोगों की तरबियत इसी के ऊपर कर सकते हैं, इसी तरीके से आप लोगों की तरबियत कर सकते हैं कि आप एहतराम देते किसको हैं। लोग नोट कर सकते हैं इस बात को, और ख़ासकर सोसाइटी के अंदर तो आप एहतराम देने से सीख सकते हैं कि हमने किसको एहतराम देना है, लोग उसको देंगे। और ख़ासकर आपके बच्चे तो फ़ौरन पिक करेंगे, बच्चे बहुत इस मामले के अंदर होशियार होते हैं, फ़ौरन समझ जाते हैं आज क्या होने वाला है। मसलन हम घर में कभी किसी को मेहमान बुलाते हैं तो थोड़ी सी तैयारी होती है, तो तैयारी होती है तो बच्चे जैसे ही स्कूल आते हैं देखते हैं आज कुछ ज़्यादा ही कुछ काम हो रहा है तो कहते हैं आज कोई बड़ा आ रहा है, फ़ौरन पिक कर लेते हैं। अच्छा, अब आप वो पूछते हैं ये बड़ा है कौन, और उनको पता चले जो बड़ा आ रहा है ना ये सिर्फ पैसे की वजह से बड़ा आ रहा है। अब आपने एक लफ्ज कहे बगैर इस बेचारे को गुमराह कर दिया है, इसको ये पता चला है कि भाई ये जो बड़ाई होती है ना ये पैसे से होती है, इज्जत पैसे से आती है। हम लोग बाद औकात गुर्बत से लड़ने के लिए प्रोग्राम करते हैं, चंदे जमा करते हैं और गरीब बढ़ा के बाहर आ जाते हैं, गरीब बढ़ा के बाहर आ जाते हैं। और माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, कुछ कम्युनिटीज़ में ये रस्म ज़्यादा है, कुछ जगहों पे ये रस्म ज़्यादा है, और आपको और हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी हम गलतियाँ ना कर बैठे। ऐसे ही मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप और मैं डोनेशन लेते हैं और कहते हैं कोई डोनेशन ज़्यादा देगा तो उसका नाम ऐलान होगा, इतने से कम पे नाम ऐलान नहीं होगा, इतने से ज़्यादा पे नाम ऐलान होगा। अच्छा, जब नाम ऐलान होगा ना तो ये भी बताएंगे इसने डोनेशन कितना दिया था। अच्छा, जब मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये का डोनेशन आया है और माइक पे अनाउंस होगा 5,000 रुपये दिए हैं तो लोग एक दुरूद भिजवाएंगे, और अगर किसी ने 5 मिलियन दे दिए तो लोग पूरी ताकत से दुरूद भिजवाएंगे। صحیح ہے. یہ درود کس کے احترام میں گیا ہے؟ پیسے کے احترام میں. یہ اللہ کے لیے نہیں گیا. درود بھی پیسے کے احترام میں چلا گیا. اس پر ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا مصیبت یہ ہے کہ ایک معاشرے میں اگر رسم و رواج غلط پر بن جائیں تو اسے کریدنا بہت سخت ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. بن گیا ایک رسم. میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پر ہم سے کہا کہ غلط جو رسمیں رائج ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو لیکچر دینا ہے. چار لیکچر کی سیریز تھی غلط رسموں کے رائج ہونے پہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ چلے گئے. اچھا وہاں پہ گئے تو وہاں پہ لیکچر کے لیے کرسیاں لگی ہوئی تھیں. آگے کی رو میں یو شکل میں صوفے لگے ہوئے تھے, پیچھے کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اب پہلے دن میں نے دیکھا کہ صوفوں پہ بیٹھ کون رہا ہے. جب میں واپس مثلا تقریر کرنے جانے لگا تو جو میرے ساتھ گائیڈ تھا اس نے کہا یہ فلاں فلاں فلاں, یہ ہمارے فلاں سیکرٹری فلاں فلاں, اور وہ جتنے صوفے والے تھے سب کا اس نے مجھے تعارف کروایا. میں نے اندازہ لگایا کہ بھائی یہ صرف ڈونیشن کی اماؤنٹ کے اوپر صوفے پہ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا میں نے ان سے عرض کیا جو پہلی قبیحہ رسم آپ کے یہاں رائج ہے وہ یہی ہے. سب سے پہلی رسم جو آپ صحیح کر لیں وہ یہی ہے کہ آپ صوفے خالی کریں اور جس کو جو بیٹھنا وہ وہاں بیٹھ جائے. پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کو مت بٹھائیں اس طرح سے. یہ کریدنا بہت سخت کام ہے. اچھا اگر آپ یہ نہیں کریدیں گے تو کیا ہوگا؟ سوسائٹی ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے بنی تھی, اور اگر غلط پہ بنی تھی تو غلط پہ چلتی رہے گی. اسی میں بچے پلتے رہیں گے اور ان کو بیچاروں کو 1% بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کس غلطی میں مبتلا ہو گئے. اچھا اس کے بعد داستان یہاں ختم نہیں ہوگی. داستان کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ جو سوسائٹی ہوگی نا اس کے اندر پیسے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. کس وجہ سے؟ چونکہ ان کو احترام چاہیے. احترام چاہیے تو پیسہ چاہیے. اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں احترام تقسیم پیسے میں ہوتا ہے. اب پیسے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. اچھا اب پیسے کی محبت اتنی منحوس چیز ہے کہ جب یہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ کچھ نہیں چھوڑتی اندر. اگر پیسے کی محبت بیٹھ گئی, اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پیسے کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے اور کسی ٹائم پر باپ کی محبت اس سے ٹکرا گئی, اب کیا کرے گا؟ مامون الرشید نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا جب ہارون الرشید نے اس سے پوچھا مامون الرشید سے کہ اگر یہ امام ہے تو ہم کون ہیں, ہم کیا قاسم ہیں؟ اس نے کہا ہم تخت کے مالک ہیں, اور اگر میری تخت کی راہ میں تو بھی آیا نا تو تیری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا. جب یہ محبت دل میں آتی ہے دوسری چیزوں کی جگہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر باپ کی محبت اس سے ٹکرائی تو وہ باپ کو بھی دور کرے گا. اچھا اگر پیسے کی محبت میں اس محبت کو پورا کرنے کے لیے اس کو 50 آدمیوں سے ظلم کرنا پڑا تو کیا کرے گا؟ قطعاً کرے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ میں وہ باپ ہوں جو اس سوسائٹی میں زندگی گزار رہا تھا اور اس نے اپنے بچے کو اس محبت کے ساتھ پروان چڑھا دیا. وہ پروان چڑھ گیا, جب وہ بڑا ہو گیا پیسے کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی, ایک دن آ کر اس نے مجھے چیلنج کر دیا. میں چیلنج ہوا, اس کے ہاتھوں شکست کھا گیا. جب میں شکست کھاؤں گا اب میں پورے زمین اور زمان کو گالیاں دوں گا کہ کتنا برا زمانہ آ گیا, اولاد اپنے باپ کو نہیں دیکھتی ہے. اچھا بھائی یہ جو اولاد اپنے باپ کو نہیں دیکھ رہی ہے, اس اولاد کو یہاں لایا کون تھا؟ میں. ایک اور مثال دوں, میرے دو بچے ہیں, ایک خوب کماتا ہے محنت کرتا ہے خوب کماتا ہے, ایک اور خوب محنت کرتا ہے نہیں کماتا. کس کی رسپیکٹ زیادہ ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہے کہ جو کماتا ہے اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی؟ چلے گی کس کی؟ اسی کی جو کمائے گا. اچھا اس کے بعد ایک دن اس نے میرا ہی کام خراب کر دیا تو میں کیا کہوں گا؟ کتنا برا زمانہ آ گیا ہے, اولاد اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھتی. کوئی یہ نہیں پوچھا کہ اس باپ نے اپنی اولاد کو دیکھا تھا اس وقت؟ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ایسے ہم لوگ اپنے ہاتھوں مصیبت میں پھنس رہے ہیں اگر ہم فتنوں کا جائزہ نہیں لیتے. یہ فتنے آ کہاں سے رہے ہیں, آتے کیسے ہیں؟ ہم لوگ دیندار الحمدللہ رب العالمین, نماز روزہ ہمارے ساتھ ہے, قرآن کریم پڑھتے ہیں, زیارتیں پڑھتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں, فتنے کہاں سے آتے ہیں ہمارے اندر؟ ابھی آپ خود تصور کریں. آج چونکہ بات چلنے کے لیے تو ایک اور پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد محمد. یہ جو دولت کی محبت ہے یہ کس طریقے سے اولاد کو اپنے والدین سے اور والدین کو اپنی اولاد سے دور کرتی ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا. صحیح ہے. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی کریٹیکل ہے اس معاملے میں. دو بچے ہیں میرے مثلا, ایک بچی تھوڑی خوبصورت ہے ایک کم خوبصورت ہے. صحیح ہے. اگر دو بچے ایسے ہوں تو کس پر توجہ زیادہ جاتی ہے؟ ہمارے خاندانوں میں مثلا ان دو بچوں میں سے بچیوں میں سے کس پہ توجہ زیادہ جاری ہوگی خاندان والوں کی؟ وہ جو تھوڑی خوبصورت سی ہوگی. اچھا, جب یہ توجہ زیادہ جائے گی تو اس بچی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے اوپر توجہ زیادہ ہو رہی ہے؟ اس کو پتہ چلے گا. اس کے لیے خوبصورتی ایک کریز بنے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس سے مجھے رسپیکٹ ملتی ہے. اچھا, جب یہ خوبصورتی کریز بن جائے گی, ٹھیک ہے, تو جب یہ شادی کرنے لگی تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کو خوبصورت لڑکا بھی چاہیے ہوگا. پھر آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ بچہ خوبصورت تو ہے لیکن اس میں تقویٰ نہیں ہے, آپ اس سے مت کرو, آپ اس سے کرو جس میں تقویٰ ہے. وہ نہیں کرے گی, وہ خوبصورت پہ جائے گی. صحیح ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اس نے کمپرومائز کر لیا خوبصورتی کی خاطر, کل اس کا گھر ٹوٹ گیا. اب اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ جو برائی آئی ہے اس برائی کا بانی کون تھا؟ اس برائی کا بانی میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ اپنی بچی کو احساس دلایا تھا کہ خوبصورتی پر احترام ملتا ہے. کیوں غلط احساس دلایا تھا؟ ہم لوگ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے اور یہ فتنے پھیلتے چلے جا رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. اچھا, ان کے پھیلانے میں ظاہر ہے وہ مہارت میڈیا کے پاس ہے, وہ بہت آسانی سے یہ کام کر لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں آگے کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں. اور ہم لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اسلام کے دیے ہوئے معیار کے اوپر ججمنٹ دیں کہ بھائی اسلام کے معیار کے اندر یہ احترام ہے یا نہیں ہے. اتنا خیال ہم نہیں کرتے. اب آپ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے سنبھالیں؟ ایک بات تصور فرمائیں. ایک نفیس روایت ہے جو ہم سب نے کئی دفعہ سنی ہے, اور میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. فرمائیں, افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. بہترین عمل کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. آپ کسی کو محبت بھی دیں نا تو خدا کے نظام کے اندر رہ کے دیں. خدا کے نظام میں اس کو کتنی محبت دلوانی ہے, کتنا احترام دلوانا ہے, اور خدا کے نظام میں اس سے دشمنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس بات کو سنبھال لیں. اگر آپ نے یہ بات سنبھال لی, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے معاشرے کی دکھتی رگ کو سنبھال لیا. وہ دکھتی رگ کیا ہے؟ ویلیوز. معاشرے کے اندر ویلیوز کیا ہے؟ احترام سے ویلیوز بنتی ہیں. جب ایک دفعہ غلط چیز ویلیو بن جاتی ہے تو لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر سب قربان ہو جاتا ہے. ویلیوز صحیح کرنی پڑتی ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے. اور ویلیوز صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ احترام صحیح جگہ پہ دینا ہوتا ہے. دیکھیں سیکوینس بتا دیتے ہیں, سیکوینس بنا لیتے ہیں اپنے سامنے. نمبر ایک, آپ احترام صحیح دیں. جب آپ احترام صحیح دیں گے, ویلیوز جو اقدار سوسائٹی کی ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جائے گی. جب اقدار صحیح ہوں گی, لوگ اس چیز کے پیچھے جائیں گے جس کے پیچھے ان کو جانا چاہیے. اور اگر آپ نے احترام غلط دیا تو ویلیوز غلط بنیں گی. جب ویلیوز غلط بنیں گی تو لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے جائیں گے جن کے پیچھے ان کو نہیں جانا چاہیے, پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کا احترام دینا یا نہ دینا فتنوں سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ کس حد تک اس معاملے کو اپنی اولاد تک پہنچا پائیں گے. ہم لوگوں کو ظاہر ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے, قو انفسکم و اہلیکم, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. ایک ہماری ذمہ داری اپنے اوپر ہے, اپنے آپ کو کیسے بچائیں, ایک ہماری ذمہ داری اہل خانہ کے اوپر ہے, گھر والوں کو کیسے بچائیں. دونوں کو بچانے کا راستہ یہ ہے, احترام صحیح جگہ پہ دیں. احترام صحیح دیں گے دونوں محفوظ رہیں گے, احترام نہیں دیں گے صحیح جگہ پہ تو معاملہ فتنوں کی طرف جائے گا. یہ ایک پوائنٹ بالکل
کلیئرلی آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. پریکٹس میں اب کیسے لانا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے لیے کیا کریں, اپنے اوپر گرفت کر لیں تھوڑا سا. سادہ سا ایک روایت ہمارے پاس ہے, لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم, ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. آپ اور میں کم سے کم اتنا کر لیں, اپنی زندگی میں کبھی کبھی اپنے اوپر گرفت کرتے رہے, میں نے یہ کام کیوں کیا, اس کی بنیاد کیا تھی, آیا کہیں اس خاطر تو نہیں کیا میں نے. مثال کے طور پر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم کھڑے بھی ہوئے تو اس بندے خدا نے پکڑ لیا کہ بھائی تم کیوں کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے تھے اس لیے ہوئے تھے کہ پیسے دینے آ رہا ہے, اس لیے کھڑے ہوئے تھے, اور کوئی وجہ نہیں تھی تمہارے اندر. آپ بھی اسی طرح سے کر لیں, تھوڑی تھوڑی دیر پر اپنی گرفت کر لیں, یہ کام میں نے کیوں کیا تھا, میں نے یہاں کیوں ڈونیشن دیا, وہاں کیوں نہیں دیا, اس آدمی کے احترام کے لیے کھڑا ہوا, اس آدمی کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا, اپنے آپ سے سوال کریں. البتہ میں نے ایک بات عرض کی اور میں اس سے ڈر رہا ہوں, اس لیے میں دوبارہ اس کے اوپر اصرار کر رہا ہوں. ایک وہ احترام ہے جو ہر انسان کو دینا ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی آیا, میں بیٹھا ہوں, میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا. کیوں, میں کہہ رہا ہوں میں طے نہیں کر پا رہا کہ کھڑا ہونا ہے نہیں ہونا, اس لیے میں نہیں کھڑا ہو رہا. یہ بھی بے احترامی ہے, بندے خدا آیا ہے کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ بے احترامی شروع ہو جائے, نہیں, بے احترامی نہیں پھیلانی معاشرے کے اندر. بے احترامی خود بہت نقصان دہ ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل خراب ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے ذہن میں سوئے زن بھی آتا ہے. بس آپ کا کوئی رشتہ دار آیا ہے اور وہ دولت مند ہے, اب آپ جان بوجھ کر کوئی کام کر دیں جس سے وہ ناراض ہو جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے, تو کام خراب ہو جائے گا اس طرح سے. نہیں, ایکسٹراڈنری کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ صرف دولت کی خاطر احترام ہوا ہے, لیکن وہ جو نارمل احترام ہے ہر انسان کا ہونا چاہیے, وہ انسان ضرور کرتا رہے معاشرے کے اندر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اذان محترم, چونکہ یہ آخری دن سے اس سلسلے کی جو آخری مجلس ہوگی وہ کل ہوگی, اس سے پہلے کا دن ہے, تو میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دوں کہ ہمارا موضوع کیا رہا ان 9 دنوں کے اندر. ان 9 دنوں میں جو ہمارا بنیادی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو دینداری ہوتی ہے اس کے اور یہ جو آخر الزمان میں فتنے ہوتے ہیں ان دونوں کا تعلق کیا ہے, اور ہم نے جو عنوان دیا تھا وہ تھا رسم دینداری اور فتنے آخر الزمان. تو ہم نے 2 دن شروع کے دین کے اوپر بات کی تھی کہ دین کھوکھلا ہو جاتا ہے بعض اوقات اگر صرف رسموں کے اندر محدود ہو جائے, اور ایک وہ دین ہوتا ہے جس کے اندر روح ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے فتنوں کے اوپر بات کی تھی کہ یہ فتنے بنتے کیسے ہیں, اور ہم نے خاص کر ایک بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا تھا کہ فتنے اس وقت بنتے ہیں جب کسی نظریے کی شکل میں آ جاتے ہیں, نظریے کی شکل میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے کل جو ہم نے آخری بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر کوئی بندے خدا دین کے نام پر کسی فتنے میں پھنس جائے اس سے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے 2-3 اقسام ہوتی ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو خود سازش کا بانی ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے کہ جو سازش کا بانی نہیں ہوتا لیکن اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے فتنے میں پھنس جاتا ہے, آخری قسم اس کی تھی جو کسی شبہے کی وجہ سے فتنے کے اندر پھنس جاتا ہے. اچھا, ان سب کو ڈیل کرنے کا بھی طریقہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ مثال کے طور پر کیسے اس سے ڈیل کیا جائے. تو ہم نے کہا تھا اس کی برائی سے لڑا جائے, خود اس سے نہیں لڑا جا سکتا. اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک زبان تیار کرنی ہوتی ہے, ایک زبان تلاش کرنی ہوتی ہے. اب اس سلسلے میں بس یہ آخری پوائنٹ اور ایڈ کر لیجئے گا, اسلام نے جو اخلاقی اصول دیے ہیں وہ سب سے اہم ہیں ہر فتنے سے لڑنے کے لیے. اسلام کے اخلاقی اصول, مثلاً اگر اسلام کہتا ہے آپ سچ بولیں, یہ اخلاقی اصول ہے, آپ سچ بولیں گے خود بخود آپ فتنوں سے لڑ سکتے ہیں. کیوں, آپ سچ بولیں گے معاشرے میں مشہور ہوگا یہ آدمی سچا ہے, اور سچے ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک رسپیکٹ بنے گی, لوگ آپ کا ایک احترام کریں گے. اچھا, آپ کہیں گے کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں جھوٹوں کا احترام ہوتا ہے, سچے کا اتنا زیادہ, سچے کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لو, کتنا ہی جھوٹا معاشرہ ہو, اگر ایک آدمی سچ بولتا ہے لوگ جانتے ہیں یہ قابل بھروسہ ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اسی طریقے سے اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو ایک ایک کر کے اگر ہم اپنی نظر میں رکھنا شروع کر دیں, اسلام کے اصولوں میں اٹریکشن ہے, اسلام کے اخلاقیات کے اندر اٹریکشن ہے. قرآن کریم نے اس معاملے میں ایک عجیب قانون دیا ہے, اور وہ قانون بہت یعنی کمپریہنسو قانون ہے, اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہے احسن, جو تم سے برائی کرے تم اچھائی سے اس کو جواب دو.
مکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے ذہن میں کوئی فتنہ آ گیا ہے کسی شبہ کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے. قرآن کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہے احسن، تم دور کرو برائی کو ایسی چیز سے جو اچھائی ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی بھی ہوئی تو وہ تمہارے دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا. قرآن کریم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ادفع باللتی ہے احسن، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارے گرم دوستوں میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن کریم ایک اعلان فرما رہا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرِينَ، اس کو سوائے صبر کرنے والوں کے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کو صرف وہ حاصل کر پائیں گے جن پر خدا کی کوئی بڑی نعمتوں کی. یہ کام آسان نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ برائی کے جواب میں برائی مت کریں، آپ برائی کے جواب میں اچھائی کریں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے یہ کام کر لیا تمہارا دشمن بھی دوست ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا، یہ وہی کر سکے گا جس نے صبر کیا ہے، جو صاحب صبر ہے، اور وہی کر سکے گا جس کے اوپر خدا کی نعمت برسی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے اگر آپ معاشرے کے اندر فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایک انسان ہے جس کے اوپر اس قسم کی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ اسے نکالنا چاہتے ہیں، اچھائی کا راستہ آپ کے لیے آسان ترین راستہ ہوگا. دیکھیں آپ کیا اچھائی کر سکتے ہیں. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دین کو آزمائیں. آخر یہ دین ہم لوگوں کے لیے آیا ہے، اگر یہ دین حق ہے اور قطعاً حق ہے تو ہمیں بھی فائدہ دے گا. یہ دین ہم سے کہہ رہا ہے تم یہ کرو تو یہ ہوگا، تو ہم کریں، کر کے دیکھیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، معاشرے میں کام آ جائے لوگوں کی. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم برائی مت کرو، تم مجھ کے ساتھ اچھائی کرو. میں نے عرض کیا یہ مکاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک آدمی ظلم کرے میں کہوں ظلم کرے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، نہیں، ظالم کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کسی فتنے میں پھنس گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، ان کے لیے اچھائی دکھانی ہوگی. پھر خدا تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ ہوگا ان کے ساتھ جو صاحب صبر ہوں گے. تو عزیزان محترم، یہ راستہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس تجربے سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں جو انہوں نے 250 سال میں ہمیں سکھایا. یہ جو 250 سال کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تجربہ ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے کچھ چیزیں آشکار کی ہیں. آج کی دنیا آسان دنیا نہیں ہے، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے. آج کی دنیا سخت دنیا ہے، معاشی اعتبار سے بھی سختی ہے، معنوی اعتبار سے بھی سختی ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی سختی ہے. معاش کی سختی، آسانی سے رزق حلال نہیں ملتا. معنوی اعتبار سے سختی، کوئی اپنا دین محفوظ کرے یہ آسان کام نہیں ہے. معاشرتی اعتبار سے بھی سختی ہے، رشتے ختم ہو رہے ہیں، تعلقات ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، ہر اعتبار سے ایک سختی ہے. اس میں صرف کیا ہے، چیلنج بڑا ہے. اگر چیلنج بڑا ہے انعام بھی بڑا ہے، پھر چیلنج بڑا ہے انعام بھی بڑا ہے. کتنا بڑا انعام ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، چند سال پہلے میں روایت بہت دہرائی تھی اور وہ ابھی دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے. وہ جو صاحب بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے یہاں سے شروع کیا تھا، فرمایا تھا سلام ہو میرا میرے بھائیوں کے اوپر. انہوں نے سلام کہا، پھر سلام کہا، پھر سلام کہا. اصحاب کہنے لگے اے اللہ کے رسول، نہیں سمجھ میں آیا سلام کس کو ہو رہا ہے، آیا یہ سلام ہمارے لیے ہو رہا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں، یہ سلام تمہارے لیے نہیں ہے، یہ سلام میرے بھائیوں پر ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے جنگ بدر احد میں آپ کا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو یہ کون ہے جو آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے، انہوں نے میری ذات سے صرف سیاہ اور سفید دیکھا ہوگا. سیاہ سفید کا مطلب کیا ہے یہاں پر، یعنی لکھائی. کاغذ سفید ہوتا ہے، اس کے اوپر رائٹنگ سیاہ ہوتی ہے. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے صرف میری روایتوں کو کاغذوں پہ پڑھا ہوگا، بس.
انہوں نے نہ میری آواز سنی ہے، نہ میرا چہرہ دیکھا ہے، نہ انہوں نے میرا کوئی حسن خلق دیکھا ہے، کچھ نہیں دیکھا، صرف انہوں نے میری ذات کو کاغذ کے اوپر پڑھا ہے. فرمایا انہوں نے صرف میرے حوالے سے سیاہ و سفید دیکھا ہوگا، پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے، میری بات پہ عمل کریں گے، یہ میرے بھائیوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ جس چیلنج سے گزر رہے ہیں، اگر میں اور آپ انصاف کر گئے تو ہمارا انعام اتنا بڑا ہے. یہ جو بڑا امتحان ہوتا ہے اس میں ایک مشکل ہوتی ہے، اگر جزا بڑی ہوتی ہے تو پھر سزا بھی بڑی ہوتی ہے. مصیبت اس میں یہ ہے، جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء کا ساتھ دیا ان کی جزا بڑی ہے، اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کی پھر سزا بھی بڑی ہے. یہ بڑے امتحان کی خاصیت ہوتی ہے. اگر یہ وہ وقت ہے جو آخر الزماں کا فتنہ ہے، تو یہاں پر انعام بہت بڑا ہے، یہاں پر جزا بہت بڑی ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ یہاں پہ سزا بھی بڑی ہے. چلو انعام تو سمجھ میں آتا ہے بڑا ہے، سزا کیوں بڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان جان بوجھ کے غلط کر رہا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے باوجود غلط کر رہا ہوگا. آج کا دور جہالت کا نہیں ہے، آج کا دور بے عملی کا ہے. آج کا دور جہالت کا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے، نہیں، آج کل ہر طرف دین کے لیے ذرائع موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. دین جاننا چاہے کوئی کمی نہیں ہے، مشکل عمل کی ہے. اس خاطر سزا بڑی ہے کہ بھائی آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. 30-40 سال پہلے کتابیں نہیں تھیں اردو میں، ابھی کتابیں بھری پڑی. پہلے 30-40 سال پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں سید الشہداء کے واقعات پڑھنے کی کتاب کہاں ہے. واقعات بات صحیح تھی، اردو میں کتابیں بہت کم تھیں، اکا دکا کتابیں ہوا کرتی تھیں، بڑے علماء کی کتابیں ریپرنٹ نہیں ہوتی تھیں، ایک دفعہ پرنٹ ہو گئی ختم ہو گئی. ابھی الحمدللہ کتابیں بھری پڑی. اگر یہ سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ کہ انعام بھی بڑا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے. ایک خوبی ہم سب کے ساتھ ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا نا کہ ہم لوگ فرش عذاب پہ نہ ہوتے، پھر واقعا مسئلہ تھا کہ بھئی اگر اس سے محروم رہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا. لیکن الحمدللہ رب العالمین، خدا ہمیں فرش عذاب پہ آنے کی اجازت دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نیکی کا راستہ باقی ہے، ابھی بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ایک بات ہم سب کو پتا ہے، اگر کوئی امام حسین کا ساتھ لے لے، اب اور کچھ نہیں چاہیے، یہ کافی ہے ہم سب کے لیے. یہ جو اللہ کے رسول نے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات کہہ دیا ہے، یہ ہم سب کے لیے کافی ہے. سید الشہداء مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. کیوں سید الشہداء کا یہ مقام کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ بہت سادہ سا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی شخص مدینے میں اللہ کے رسول سے کسی کام سے لے آتا ہے، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ نبی سے مجھے کوئی کام کہنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں جاؤ نبی کے پاس، جیسے ہی جاؤ ان سے کہہ دینا رحمت للعالمین ہے، مان جاتے ہیں، کام کر دیں گے. کہنے لگا نہیں، مجھے کچھ اور چیز بھی دیکھنی چاہیے. تھوڑا نبی کی زندگی میں اطراف میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول سید الشہداء کو کندھے پہ بٹھاتے تھے. سید الشہداء بچے تھے، امام حسین کو کندھے کے اوپر بٹھاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کام کرنا ہے. امام حسین کا معاملہ عجیب ہے. ایک دن گلی کے اندر امام حسین کو دیکھتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے نواز رسول کیا آپ میری سفارش کریں گے اپنے نانا کے سامنے؟ امام حسین کا مطلب ہاں میں کروں گا. تو امام حسین کو گودی میں لیتا ہے، رسول خدا کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ میرا ایک کام کر. رسول خدا فرماتے ہیں تو نے بہت بڑا واسطہ دیا ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس عجیب و غریب روایتیں ہیں سید الشہداء کے معاملے میں، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ تو ہے ہی. اور بہت عجیب روایتیں ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے جب امام حسین روتے تھے تو رسول خدا کہتے تھے اس کو مت رلاؤ. بہت احتیاط کرتے تھے، کہتے تھے حسین کو مت رلاؤ. ہمیں روایت معلوم ہے، آپ نے یقیناً سنی، کئی دفعہ آپ کو میں سنا چکا ہوں گا، کس طرح اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ام سلمہ سے کہا تھا، ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور. کوئی بھی آئے اس کو بولنا میں آرام کر رہا ہوں. حسین بھی آئے, بی بی ام سلمہ نے منع کر دیا, امام حسین دروازے پہ رونے لگے, اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. ام سلمہ سے کہا, ام سلمہ میرا حسین رو رہا ہے کہیں؟ کہا اللہ کے رسول رو رہے ہیں. کہا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے, میں نے کہا آپ نے کہا تھا, میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے بھائی. اللہ تو اللہ کے رسول تو جانتے تھے نا کہ اس حسین نے قربانی کیسی دینی ہے. ان کو پتا تھا جو دنیا میں کوئی قربانی نہیں دے سکتا ہے وہ میرا حسین دے دے گا, اس نے وہ قربانی دینی ہے. تو ہمیشہ امام حسین کا معاملہ کچھ اور کرتے تھے. اتنا امام حسین کا معاملہ عجیب تھا, اللہ کے رسول ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو لیے بیٹھے تھے, دوسرے زانو پہ امام حسین تھے. کبھی ابراہیم کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے جو ان کا اپنا بیٹا تھا, کبھی امام حسین کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے جو ان کا نواسا تھا. فرشتہ آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول آپ کو ایک بچہ قربان کرنا پڑے گا, دونوں آپ کو عزیز ہیں, ایک بچہ قربان کرنا پڑے گا. دونوں بچوں کو دیکھا, کہا میں ابراہیم کو قربان کروں گا. کیوں ابراہیم کو قربان کریں گے؟ کہا دیکھو ابراہیم میرا بچہ ہے, یہ چاہے گا مجھے تو ہوگا, لیکن حسین فاطمہ کی اولاد ہے. رسول خدا دو رشتوں سے امام حسین کے ساتھ تھے, حسین بیٹا بھی ہے, حسین فاطمہ کا بیٹا بھی ہے. اب جی تو میں آگے جملہ نہیں کہہ پاؤں, لیکن بس اتنا کہو اے اللہ کے رسول وہ منظر کون سا تھا جب حسین کی گردن کے پیچھے سے خنجر چل رہا تھا, جب یہ بیٹا ذبح ہو رہا تھا اس کی ماں دیکھ رہی تھی, اس کی بہن تلے جانے بیا سے دیکھ رہی تھی, اور اے اللہ کے رسول وہ منظر کون سا منظر تھا جب اس حسین کا لاشا زمین میں پڑا تھا, گھوڑے دوڑ رہے تھے. الا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب ينقلبون. ما دام حسين